بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل صلوات پڑھیں گے یہ دو مجالس جو یہاں مغل مسجد میں منعقد ہو رہی ہیں اس کا عنوان مرجعیت ہے، اجتہاد اور تقلید سے متعلق یہ گفتگو رہے گی۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ گفتگو نہایت ہی خوش گفتگو ہے اور بہت ہی دقت طلب گفتگو ہے۔ مرجع جو عین سے لکھا جاتا ہے وہ شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، مسائل شرعیہ میں جس شخصیت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسے مرجع کہا جاتا ہے، مرجع دینی کہا جاتا ہے۔ سلسلہ مرجعیت کا کب سے شروع ہوا، تاریخ اجتہاد کیا ہے، یہ سب وہ تفصیلی مطالب ہیں جس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ آج کی گفتگو اشاروں کے درمیان میں ہے۔ امام عصر کی ولادت کے دوسرے ہی دن اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، شاید اس وجہ سے بھی کہ غیبت امام کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ فقہا کا سلسلہ ہے، علماء کا سلسلہ ہے، نائبین کا سلسلہ ہے۔ غیبت کے بعد غیبت صغرا کا سلسلہ ہے، غیبت صغرا کے ختم ہونے کے بعد غیبت کبرا کا سلسلہ ہے۔ غیبت صغرا مقدمہ بنتی ہے غیبت کبرا کے لیے، کیونکہ جب تک لوگ آمادہ نہ ہوں غیر معصوم کی طرف، غیر امام کی طرف، امام معصوم سے ہٹ کر علماء کی طرف رجوع ہونا آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے عادت ڈالنے کی ضرورت تھی۔ خود غیبت کا مقدمہ فراہم کرنے کے لیے امام محمد تقی، امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ ان آئمہ نے غیب، کیونکہ غیبت بھی تشیع کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک عجیب مسئلہ تھا، ایسا مسئلہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی امام، کوئی حجت خدا غائب ہوا ہو یا عوام کے درمیان سے رخصت ہوا ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی غیبت رہی اور اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی، وہ سارے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو اس کے لیے مقدمہ فراہم ہونا ضروری تھا، جس کے لیے ان آئمہ نے مقدمہ فراہم کیا غیبت کا، اور یہیں سے تاریخ اجتہاد بھی شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے تاریخ فقاہت بھی شروع ہو جاتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے، خود امام حسن عسکری نے اپنے دور میں جب قوم کے افراد مراجعہ کرتے تھے اور مراجعہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ امام جس مقام پر تھے وہ شہر ضرور تھا لیکن شہر قید خانے میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں عوام کی رسائی انتہائی مشکل تھی، تبھی امام نے یہ کہا تھا کہ اہل قوم سے کہو کہ وہ علی ابن بابویہ کی طرف رجوع کریں۔ علی ابن بابویہ جو محمد ابن بابویہ قمی کے والد بزرگوار ہیں، ان کی طرف اہل قوم خود امام حسن عسکری کے دور میں رجوع ہونا شروع ہو چکے تھے اور ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ مبلغین کا سلسلہ کب شروع ہوا اور غیر معصوم جو خود ائمہ علیہ السلام، خود ربیع کریم کے دور میں مبلغین بھیجے جاتے تھے، حافظان قرآن بھیجے گئے، مبلغین بھیجے گئے، جس کے لیے قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی کہ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی کریم کے دور میں مبلغین بھیجے گئے، عاملان زکات بھیجے گئے، حافظان قرآن بھیجے گئے، مبلغین اسلام بھیجے گئے، امیر المومنین کے دور میں یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد دیگر ائمہ کے زمانے میں یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ امام حسن اور امام علی النقی ائمہ کے دور میں، تو انہوں نے خود علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم صادر کر دیا اور وہاں کے شیعہ افراد اپنے علماء سے مسائل رجوع کیا کرتے تھے۔ تو تاریخ اجتہاد اور فقاہت کی تاریخ اب کی نئی جدید تحقیق نہیں ہے اور نیا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ تشیع ہمیشہ سے مجتہدین سے وابستہ رہی ہے اور مسئلہ اجتہاد ہمیشہ سے رہا ہے اور فقاہت کا سلسلہ، فقیہوں کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے، فقیہان عصر ہمیشہ رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ شیخ صدوق اخباری تھے یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شیخ صدوق کی خود کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے، من لا یحضر الفقی، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جہاں پر فقی حاضر نہ ہو، من لا یحضر الطبیب جیسی کتاب لکھی گئی جہاں طبیب حاضر نہ ہو، تو اسی طرز پر من لا یحضر الفقی لکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود شیخ صدوق فقی تھے، مرجع مجتہد کو کہا جاتا ہے اور مجتہد وہ ہے جو قرآن و حدیث سے مسائل کا حل بتائے اور اسی کو فقی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے والد بزرگوار کے ہمدرس بزرگوار شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں ان ابحاث کو پیش کرنا جسارت ہے، لیکن آپ ہی کی اجازت سے میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دنیا تشیع اس بات سے واقف ہے، مسئلہ فقہ، فقہ کسے کہتے ہیں؟ صاحب معالم نے فقہ کی تعریف جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الفقہ فی اللغت الفہم، فقہ لغت میں فہم کو کہا جاتا ہے، اور ڈکشنری میں اگر اس کا معنی تلاش کریں تو فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو۔ فقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فقہ اکبر ہے، ایک فقہ اصغر ہے۔ عقائد کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے، توحید کے مسئلے کو جاننے والے کو فقیہ اکبر کہا جاتا ہے، فقہ اکبر ہے، اور فروعی مسائل کو جاننے والا، جو مسائل شرعیہ ہے، مسائل احکام شرعیہ ہے، اسے فقہ اصغر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال فقہ لغت میں فہم کو کہتے ہیں، سمجھنے کو کہتے ہیں۔ الفقہ فی اللغت الفہم وفی الاصطلاح العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتہ التفصیلیہ، کہ صاحب معالم یہ لکھتے ہیں کہ فقہ اسے کہتے، فقہ ایک ایسے علم کا نام ہے جو احکام شرعیہ سے متعلق ہوتا ہے، احکام شرعیہ کو تفصیلی دلیلوں کے ساتھ جاننے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے، اور ایسے علم کو جس میں جس کی جو استدلال جس احکام شرعیہ میں پیش کیا جاتا ہے اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فقہ اور فقیہ اس شخصیت کا نام ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے، مسائل کا فقیہ کے ذہن میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے کہ 1400 مسائل اگر کسی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں تو وہ خود اپنی لکھی ہوئی نوشتجات کو ان تمام مسائل کو یاد نہیں رکھ سکتا ہے اپنے ذہن میں، یا کوئی بھی عالم اسے نہیں کہتے جو خبی حافظے والا ہو، بلکہ عالم وہ ہے جس کے پاس مسائل کو بیان کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ تو مجتہد وہ ہے کہ جس کے ذہن میں سارے مسائل کا پایا جانا ہمیشہ اپڈیٹ طریقے سے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ مسائل کو سمجھنے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے، حکم شریعت کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سمجھنے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے، ایسے شخص کو ہم فقیہ کہہ سکتے ہیں اور عالم دین کہہ سکتے ہیں، جو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس باب میں لکھا ہوا ہے، اور اس مسئلے کو کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے کا کیسا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، ہم اسے قرآن کہیں گے، اور اس کی طرف رجوع ہونا یہ عقلی دلیلوں سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تقلید در حقیقت ایک مجبوری کا نام ہے، تقلید در حقیقت مجبوری کا نام ہے، اصل تقلید نہیں ہے، اصل خود اجتہاد ہے، خود سمجھنا ہے، خود سمجھ پیدا کرنا ہے، خود مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، یہ اصالت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کھانا کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو ایسے وقت میں اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ خود بنا کے کھائیں۔ جب آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو پیٹ بھرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ روٹی کی ضرورت ہے تو روٹی پکانا آپ کا کام ہے، خود روٹی پکائیں اور کھائیں۔ ہوٹل میں جانا یہ اصل نہیں ہے، ہوٹل اس وقت جاتا ہے انسان، یا نانوائی کی دکان پر اس وقت پہنچتا ہے انسان جب خود اسے روٹی پکانا نہیں آتی ہے، تب کہیں وہ نانوائی کی دکان پر جاتا ہے۔ یا ہوٹل میں بیٹھ کے وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں کہ جو پکانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، اب کوئی لوگ اور وجوہات سے جاتے ہوں تو اس سے سروکار نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ خود بنا کے کھائیں۔ یا لباس آپ کو پہننا ہے، بدن کا ڈھانکنا واجب ہے، تو اب لباس خود سیئے، اصل تو چیز یہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لباس پہننا ہے خود تو خود سی کے پہنیں، خود سیئیں اور پہنیں۔ ٹیلر کے پاس جانا آپ کی مجبوری ہے، ٹیلر کے پاس جانا ضروری نہیں، عقل نہیں کہتی ہے کہ ٹیلر کے پاس جائیں، مجبوری کہتی ہے کہ ٹیلر کے پاس جائیں۔ درزی کے پاس جانا آپ کی مجبوری ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے، یہ منطق کہہ رہی ہے، یہ آپ کی مجبوری کہہ رہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سنت نبی کی طرف رجوع ہونا یہ اصل ہے، اصل ذات کی طرف رجوع ہونا یہ حقیقت ہے، لیکن نبی نہ ہو، رسول نہ ہو تو کیا کرے انسان، کس کے پاس جائے؟ تو نائب کے پاس جانا ضروری ہے، سیرت رسول چاہیے، حقیقت کیا ہے، قرآن کے ساتھ سنت نبی چاہیے، اور سنت نبی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن جب نبی نہ ہو اور آپ کو باحیات سنت کی ضرورت ہو، سنت مکتوبی شکل میں نہ ہو بلکہ پیکر کی شکل میں ہو، تو جب سنت کو پیکر کی تلاش میں آپ آپ نکلیں گے تو پھر علی ابن ابی طالب کی طرف رجوع ہونا سنت نبی کی تلاش میں یہ آپ کی مجبوری ہے. کیونکہ یہی بات ڈاکٹر شریعتی لکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کو سنت نبی چاہیے, مسلمانوں کو سیرت رسول چاہیے, اور سیرت رسول مکمل شکل میں اگر کہیں پر سراپا شکل میں کہیں مل سکتی ہے تو وہ ذات صرف سوائے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اور کوئی ذات نہیں. امت میں کوئی امتی ایسا نہیں ہے, سنت نبی مختلف آئینے میں کرچی کرچی شکل میں ملے گی لیکن ایک ایسا آئینہ جو سراپا تصویر محمد کو زندہ اجاگر کر دے وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. کہ جہاں سنت پیغمبر کی شکل میں ملے, جہاں سیرت مکمل آئینے کی شکل میں ملے, کہ جہاں پر کوئی نقص نہ ہو, جہاں کوئی عیب نہ ہو, تو وہ ذات سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی ذات نہیں ہے. تو گویا علی ابن ابی طالب کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے, کیونکہ سنت پوری امت میں کہیں ملنے والی نہیں ہے. سنت علی کی شکل میں ملے گی, سیرت نبی علی کی شکل میں ملے گی, سیرت رسول ائمہ اہل بیت کی شکل میں ملے گی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سنت چاہیے. سنت جب نہیں ملتی ہے رسول کے پیکر میں تو ہم علی کے پیکر میں سنت تلاش کرتے ہیں, حسن مصطفیٰ کی شکل میں سنت تلاش کرتے ہیں. تو اسی طرح سے مسئلہ تخلید ہے. اصل یہ ہے کہ آپ خود تحقیق کریں, آپ خود قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں اور مسئلے کو حل کریں. جب آپ قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں سمجھ سکتے تب آپ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور ان کی تخلید کریں گے, اور تخلید آنکھ بند کر کے کرنے کا نام ہے. معلوم یہ ہوا کہ تخلید اس وقت انسان کرتا ہے جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے. جب اس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ تخلید نہیں کرتا ہے, اور اس شخص پر تخلید حرام ہو جاتی ہے جو خود مسئلے جس کے نزدیک مسئلہ یقینی صورتحال میں اس کے پاس موجود ہو, اس کے بعد وہ کسی کی تخلید کرے, یہ صحیح نہیں ہے. اب کیا کیا جائے کہ خود تخلید کے خلاف روایتیں ملتی ہیں, تخلید سے منع کیا گیا ہے روایات میں, اور کتنی حدیثیں عوام الناس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ جو خود تخلید کے خلاف ہے تو اس وقت عوام کیا کرے گی, اور انسان عام انسان کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرے گا جبکہ روایات تخلید کے خلاف وارد ہوئی ہیں. تو اب یہ جو روایات تخلید کے خلاف بتائی جا رہی ہیں وہ روایات اس تقلید کے خلاف ہے. تقلید کی دو قسمیں ہو جائیں گی, ایک تقلید اصول دین میں ہے, ایک تقلید فروع دین میں. اس لیے میں گفتگو کو بہت واضح کر کے پیش کر رہا ہوں, کیونکہ یہاں پر اگر میں گھمانے لگوں گا تو مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کے ذہن کا میں امتحان لیے بغیر بہت ہی سیدھے سادے الفاظ میں مسائل کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. تو ایک ہے مسئلہ اصول دین کا, ایک ہے مسئلہ فروع دین کا. تقلید جہاں حرام ہے وہ اصول دین کا مسئلہ ہے, اور وہ روایتیں جو تقلید سے منع کر رہی ہیں وہ در حقیقت اصول دین سے منع کر رہی ہیں. اصول دین میں تقلید سے منع کیا گیا کہ آپ توحید کے مسئلے, اللہ ایک ہے, کس نے کہہ دیا اللہ ایک ہے, بابا نے کہا, دادا نے کہا, امی جان نے کہا, چچا جان نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصول دین میں توحید کے مسئلے میں تقلید کر رہے ہیں آبا و اجداد کی, اور قرآن نے ایسی تقلید کی مخالفت کی ہے اور منع کیا ہے کہ توحید کے مسئلے میں آبا و اجداد کی تقلید نہ کرنا. آپ خود سے ایمان لانا ہے. جب تک ایمان میں یہ مسائل وہ ہے جہاں مسائل ایمان سے تعلق رکھتے ہیں, اطاعت سے تعلق رکھتے ہیں. اطاعت اور تقلید میں فرق یہ ہے کہ اطاعت آنکھیں کھول کے کی جاتی ہے, تقلید آنکھ بند کر کے کی جاتی ہے. سلوات پڑھے محمد. اب ایک نیا مسئلہ شوشہ چھوڑا گیا کہ ہم نہیں ہے بلکہ ہم امام زمانہ کے مقلد ہیں, ہم مقلدین امام زمانہ ہیں, ہم تقلید کرتے ہیں امام زمانہ کی. تو یہ تقلید کا مسئلہ کیسے آ گیا امام کی, جبکہ امام کی اطاعت کی جاتی ہے, امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے. تقلید امام کی نہیں, اطاعت ہوتی ہے امام کی. اور ہم جو امام زمانہ کو مانتے ہیں وہ ہمارے مقلد نہیں ہیں, ہم ان کی تقلید میں نہیں ہیں بلکہ ہم ان کی اطاعت میں ہیں. اور ہم جو ان کی پیروی کر رہے ہیں, یہ آنکھ کھول کے پیروی کر رہے ہیں, آنکھ بند کر کے پیروی نہیں کر رہے. سلوات پڑھ لیں. اور جہاں نص موجود ہو وہاں اشتہار نہیں کیا جا سکتا ہے, یعنی جہاں کوشش کر کے مسئلہ وہاں حل کیا جائے گا جہاں مسئلہ حل شدہ نہیں ہے. جہاں خود مسئلہ حل شدہ ہے, خود معصوم موجود ہے, نص معصوم موجود ہے, تو وہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا. اب ایک بحث جو اصل میں جس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے, جو اصل بحث ہے وہ بحث جو ہے وہ لفظی بحث ہے. دیکھیے جہاں مغالطہ دیا جا رہا ہے اس مغالطے پر آپ کوشش کریں سمجھنے کی کہ مغالطہ کہاں پہ دیا جا رہا ہے. اور جو روایتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں وہ روایتیں جو سنائی جا رہی ہیں وہ کس چیز کے خلاف میں ہیں, جھگڑا در حقیقت کیا ہے. پہلے دیکھیں جھگڑا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے, دست و غریبہ ہے, لیکن اصل مسئلے سے کوئی واقف نہیں ہے کہ اصل اختلاف کیا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے. جھگڑا کس بات پہ, جھگڑا لفظ پر ہے یا جھگڑا معنی پر ہے, یہ تو حل ہونا چاہیے نا پہلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے, کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. امام خمینی نے ایک مثال دی کہ چند لوگ جو ہے وہ جھگڑا کر رہے تھے, اختلاف کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے عنب کھائیں گے, کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم تو عنب نہیں انگور کھائیں گے, تو کوئی کہہ رہا ہم تو گریپس کھائیں گے. کوئی مختلف لوگ مختلف جو ہے الفاظ پہ لڑ رہے تھے. جب خودے انگور لا کے رکھ دیے گئے تو سب جھپٹ کے کھانے لگے. تو کہا کہ پھر جھگڑا تم کس بات پہ کر رہے تھے, تو کہا ہم جھگڑا اس بات پہ نہیں کر رہے تھے, اس پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ تو ہم تینوں کے تینوں کھانا چاہ رہے تھے. لیکن کوئی انگور کہہ رہا تھا, کوئی اردو میں کہہ رہا تھا, کوئی انگریزی میں کہہ رہا تھا, کوئی عربی میں کہہ رہا تھا. جھگڑا لفظوں کا تھا, معنی کا نہیں تھا. جھگڑا لفظوں کا تھا, مفہوم کا جھگڑا نہیں تھا, معنی کا جھگڑا نہیں تھا. اب جھگڑا ہے لفظ اجتہاد پر کہ مجتہد کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے, مجتہد کی تقلید کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے, مجتہد قابل تقلید ہے کہ نہیں ہے. اب یہ جو مسئلہ پیش آیا تو کتنی روایتیں ایسی ملتی ہیں جو اجتہاد کے خلاف میں, لفظ اجتہاد کے خلاف میں, لفظ مجتہد کے خلاف میں ہیں. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ائمہ معصومین نے مجتہدین کے خلاف کہا ہے تو پھر ہم تقلید مجتہدین کی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب مسئلہ کتنا پیچیدہ ہو گیا, مسئلہ کیسے پیچیدہ ہو گیا جبکہ اجتہاد کے خلاف روایت مل رہی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب معصوم نے منع کیا ہے اجتہاد سے تو پھر اجتہاد جائز کیسے ہو گیا, مجتہد کی تقلید جائز کیسے ہو گئی جبکہ لفظ مجتہد کے خلاف نصوص موجود ہے, روایات موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہوگا, یہاں پر حل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ مجتہد اور اجتہاد پہ بحث ہو رہی ہے, یہ لفظ پر بحث ہو رہی ہے. اور یہ لفظ اپنا معنی الگ الگ رکھتا ہے. ایک دور ایسا تھا, کیونکہ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ کبھی کسی زمانے میں اس کا وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے, اس کے بعد کسی اور معنی. اصل جھگڑا معنی پر نہیں ہے, لفظ پہ جھگڑا ہے. آپ لفظ کے جھگڑے کو مفہوم کا جھگڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں یا مغالطہ دے رہے ہیں عوام کو. جس لفظ اجتہاد کی روایات میں, جس لفظ اجتہاد کے خلاف روایات میں آیا ہے وہ کون سا اجتہاد ہے؟ وہ اجتہاد استحسان قیاس والا اجتہاد ہے, وہ اجتہاد ہے جو اہل تشیع کا اجتہاد نہیں ہے, شیعوں والا اجتہاد نہیں ہے, ائمہ معصومین کا بتایا ہوا اجتہاد نہیں ہے. وہ طریقہ استنتاج اور استخراج احکام شریعہ ائمہ کے بتائے ہوئے نہیں ہے, وہ طریقہ ائمہ اللہ کے بتائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ قیاس ہے. اور قیاس کی بھی بحث میں پوری بحث ابحاث علمی میں نہیں جا رہا ہوں کہ قیاس سے منطقی الگ ہے, قیاس سے فقہی الگ ہے, کون سا قیاس جائز ہے کون سا قیاس جائز, لیکن جس قیاس کو ائمہ نے منع کیا ہے اس قیاس کے مطابق اگر کوئی فتویٰ صادر کر رہا ہے تو اس مجتہد کی مخالفت کی گئی ہے جو استحسان اور قیاس پر عمل کر رہا ہے. جس قیاس سے ائمہ معصومین نے منع کیا ہے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجتہاد کے خلاف امام نے آواز اٹھائی کہ جس اجتہاد سے اسلام نے منع کیا ہے. تو اصل مسئلہ لفظ کا نہیں ہے, اصل مسئلہ معنی کا ہے کہ لفظ اجتہاد سے آپ کیا مراد لیتے ہیں کہ ہم کیا مراد لیتے ہیں, ہم اجتہاد سے کیا مراد لیتے ہیں, آپ اجتہاد سے کیا مراد لیتے ہیں. تو علامہ ہلی نے لفظ اجتہاد کو شیعہ مجتہد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ساتویں ہجری سے. یہ لفظ جو پہلے علامہ ہلی سے پہلے لفظ اجتہاد جو قیاس اور استحسان کے معنوں میں ہوتا تھا جو جس کی ائمہ نے مخالفت کی تھی اس لفظ کو ان معنی سے ہٹا کر علامہ ہلی نے جائز نہیں قرار دیا اجتہاد کو بلکہ لفظ کا استعمال کیا ہے, اور وہ لفظ کا استعمال ان معنوں میں نہیں کیا ہے جن معنی سے امام نے منع کیا. یعنی قیاس کرنے کو جو اجتہاد کہا جاتا تھا اسے علامہ ہلی نے جائز نہیں قرار دیا بلکہ لفظ کا استعمال کیا ہے اس مفہوم سے ہٹا کر دوسرے مفہوم میں استعمال کیا ہے, ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو صحیح طریقے سے استدلال کر رہے ہیں اور ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے نقاط اور ان کے بتائے ہوئے خطوط پر جو لوگ مسائل شریعہ کو سمجھ رہے ہیں ان معنی میں علامہ ہلی نے لفظ کا استعمال کیا ہے. تو معلوم ہوا جھگڑا لفظ کا ہے, جھگڑا مفہوم کا نہیں ہے, اور اس لفظی جھگڑے سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور دور حاضر کے نام نہاد اخباریوں نے اسے کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی اور مغالطہ بازیوں کا بازار گرم کر دیا, جبکہ اس ابحاث کا سمجھنا خود ان کے لیے دشوار ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیعہ اجتہاد کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تمام علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اصول جو شیعوں کے نزدیک مضبوط ہے ایسا مضبوط فقہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت تمام مدارس علمیہ اہل سنت کے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ باب اجتہاد کو کھولا جا سکے, کیونکہ باب اجتہاد کا بند ہو جانا تمام مسائل شریعہ کو تعطیل کر دینے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے علماء اہل سنت پریشان ہیں اور آئے دن اخبارات کہہ رہے ہیں کہ باب اجتہاد کھلنا چاہیے. شیعہ اجتہاد اس قدر مضبوط ہے, اس قدر قوی ہے, اس کا سمجھنا اس قدر دقیق ہے کہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ دقت طلب مسائل ہیں جو عام زائرین کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں. یہ وہ مسائل ہیں کہ ذہن چکرا جاتا ہے, اور جب تک کہ باقاعدہ طور پر وہ زانو ادب کہیں نہ کرے علماء اور اساتذہ کے سامنے اس وقت تک کے مسائل حل شدنی نہیں ہیں. تو جو مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے, جو مسئلہ دقیق کتابوں کا مسئلہ ہے, وہ چبوتروں اور ہوٹلوں میں لا کے پیش کیا گیا اور ایسے لوگوں کو اس کے اندر شامل کر دیا گیا کہ جو اس مسئلے کی دم سے واقف نہیں ہے, جو اس مسئلے کی رگ و ریشے سے واقف نہیں ہے, جو اس مسئلے کی اہمیت اور افادیت اور اس کے تمام اطراف اور جوانب سے واقف نہیں ہے, وہ لوگ اس کے اندر شامل کر دیے گئے, جس کی وجہ سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے روز بروز پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ان لوگوں نے سہارا لیا. دیکھیے اجتہاد کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض تشیع کی تاریخ پر کیا جا رہا ہے, تاریخ اجتہاد تشیع پر اعتراض ہے. مجتہدین کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے, فقہا کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیخ صدوق کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں, اس لیے کہ شیخ صدوق میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا وہ فقیہ اصل تھے, اپنے دور کے فقیہ تھے, اپنے دور کے مجتہد تھے.
شیخ طوسی پر اعتراض ہے، علامہ سید مرتضیٰ پر اعتراض ہے، فقاہت پر اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ علامہ حلی پر اعتراض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیت اللہ خوئی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تاریخ اجتہاد کے خلاف آواز بلند کرنا شیعہ مرجعیت اور شیعہ فقاہت کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، اور یہ بات چیلنج کے طور پہ کہی جا سکتی ہے، جبکہ اگر ایسا نہ بھی ہو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ایک عجیب درخشاں تاریخ ہے کہ 1400 برس کی یا 1200 برس کی اس طویل تاریخ اجتہاد میں آپ کوئی ایسے شیعہ مشتہد پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں جس نے اپنے دین کے ساتھ غداری کی ہو، کہ جب ایسا درخشاں اجتہاد جس تاریخ کا ہو، جس ملت کا ہو، جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، تاریخ تشیع کو افتخار کرنا چاہیے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج پیش کرنا چاہیے کہ بتاؤ اس 1200 سال کی تاریخ میں نائبین امام جو غیبت صغرا میں رہے ان کی زندگی اور ان کے کردار میں ایک جھول تو بتاؤ، تاکہ معلوم ہو کہ امام کے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے، اور غیبت کبرا کی اس تاریخ میں سید رضی اور سید مرتضی اور اس طرح شیخ طوسی اور علامہ حلی اور یہ پورا سلسلہ تشیع، یہاں تک کہ آج تک اب تک کی پوری تاریخ اجتہاد میں کوئی مرجع ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے دین کو ثبت کیا ہو اور تاریخ اجتہاد پر داغ لگایا ہو اور تاریخ اجتہاد پر دھبا لگایا ہو، ایسا پاکیزہ اور ایسا مضبوط سلسلہ پوری ملتوں میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے افتخار ہے، یہ ہمارے لیے وجہ امتیاز ہے، کوئی ملت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ان کے مجتہدین ان کے علماء سے غلطی نہ ہوئی ہو اور انہوں نے اور کوئی ایسا نہ گزرا ہو جو دین کو سبق نہ کیا ہو۔ کتنے قائدین، دیکھیے سنی اور شیعوں میں یہی تو فرق ہے عزیزان گرامی، اہل سنت کس قدر لائق ستائش ہیں، کس قدر لائق عزت ہے وہ قوم، کس قدر لائق اہمیت ہے وہ قوم جو اپنے ان رہنماؤں کو بھی مانتی ہے جو غاروں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ قوم کیسی ہے کہ جو اپنے ٹوٹے پھوٹے رہنماؤں کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور یہ قوم کتنی بدبخت ہے کہ اس مشتہدین کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے کہ جس نے عزت و آبرو رکھی ہے دین کی۔ جن کے قائدین نے کبھی شریعت کا سودا نہیں کیا، جس امامے نے کبھی دین کا سودا نہیں کیا، جس فقاہت نے کبھی دین کا سودا نہیں کیا، جن کے قائدین نے کبھی رشوت نہیں لی، کبھی رشوت لے کے ایک فتویٰ بھی صادر نہیں کیا، تاریخ اصدار فتویٰ میں کوئی فتویٰ ایسا صادر نہیں ہوا جو دولت کے بلبوتے پر دیا گیا ہو۔ تاریخ اجتہاد تحیع چیلنج کے طور پر پیش کرتی ہے کہ ہزار فتوے دیے گئے، لیکن کوئی ایک فتویٰ بھی پوری تاریخ تشیع کے اجتہاد میں ایسا بتا دے کہ جو نفسانی اغراض کے لیے دیے گئے ہوں، یا ذات کی خوشنودی کے لیے دیے گئے ہوں، یا رشوت کے طور پر دیے گئے ہوں، آپ پوری تاریخ میں نہیں بتا سکتے۔ عزیزان گرامی تاریخ تشیع کس قدر نازک ہے، ہمارے علماء کیسے ہیں، مرجعیت کی تاریخ کتنی عظیم ہے۔ دو ہے مسئلے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، انشاءاللہ دوسرا باب کل میں عرض کروں گا کہ ایک مرجع کی دو خصوصیت ہے، ایک صادر کرنا فتوے کا صادر کرنا ایک کام ہے، اجرائے فتویٰ دوسرا کام ہے۔ فتوے کا صادر کرنا ایک مرحلہ ہے، اجرائے فتویٰ دوسرا کام ہے۔ فتوے کا اجرا کرنا ولی فقی کی ذمہ داری ہے، اور ولی فقی اسے کہتے ہیں کہ جو مسئلے کو صرف فتوے کی شکل میں بیان نہ کرے بلکہ مسئلے کا اجرا کرے۔ تو جب مسئلہ، تو ایسی بھی شخصیت گزری ہے تاریخ تشیع میں، اور ایسے بھی فقہا گزرے ہیں جنہوں نے صرف فتویٰ صادر نہیں کیا ہے بلکہ فتوے کا اجرا بھی کیا ہے۔ آیت اللہ شیرازی نے جو تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وہ صرف فتویٰ نہیں تھا، فتویٰ صادر نہیں کیا تھا، بلکہ فتوے کا اجرا بھی کروایا تھا. حکومتیں لرز گئی جب فتوے کا اجرا عمل میں آیا.
لوگوں نے اپنے حقے توڑ دیے. جب مرزا شیرازی نے تحریر تمباکو کا فتویٰ دیا تھا
اور جب امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا تھا, پوری دنیا چاہ رہی تھی کہ اس فتوے کو واپس لیا جائے.
اور کتنا بڑا ہنگامہ
اگر آپ اس دور کے اخبارات کو پڑھے ہوں یا اس دور کے واقعات کو اگر آپ جانتے ہوں کہ اس وقت امام خمینی کی حیات میں آج سے 22-23 سال گزر گئے. اس دور میں جب آج تک وہ مسئلہ گرم کیا گیا اور ایسا مرحلہ آ گیا تھا ایران کی تاریخ میں, ایسا نیا موڑ آ گیا تھا اور اب تو ایران بہت قوی ہو گیا ہے. اس وقت کسی بڑی حکومت کا رشتہ توڑ لینا ایران سے ایران کے موت کے مترادف تھا. اس دور میں دھمکیاں یہ دی جا رہی تھی کہ ہم اپنا سفیر واپس بلا لیں گے اور اپنا رشتہ تمہاری حکومت کو توڑ دیں گے. یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا اور اس سے بھیانک مسائل پیش آ رہے تھے. تب ایران کے سربراہ نے مملکت امام خمینی کے سامنے زانو ادب طے کر کے یہ کہہ رہے تھے, آقا اس فتوے کو آپ واپس لیجئے, فتوا واپس لیا جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فتوا واپس نہیں لیا جائے گا تو پورے ایران میں ہنگامہ پھیل جائے گا. امام خمینی نے کہا کیا ہونے والا ہے اگر میں فتوا واپس نہیں لوں گا تو کیا ہوگا؟ کیا بہت کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا بہت کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ برطانیہ اپنے تعلقات ہم سے توڑ دے گا, سفارت خانہ بند ہو جائے گا. کہا بند ہو جانے دو. کہا ایک سفارت خانہ بند نہیں ہوگا, یورپ کے سارے سفارت خانے بند ہو سکتے ہیں. کہا سارے سفارت خانے بند ہو جائیں کیا ہوگا؟ کہا اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. کہا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ہم پر حملہ بول دیں اور ایران کی تباہی کی فکر میں لگ جائیں. کہا اس وقت امام خمینی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جس سے تاریخ تشیع کی آگ بڑھتی ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مجتہد کون ہوتا ہے اور ہم کیسے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. امام خمینی نے کہا کہ قرار نیست کے ایران بمانت, قرار اس کے اسلام بمانت. یہ بات طے نہیں ہے کہ ایران بچا لیا جائے, یہ بات طے شدہ ہے کہ اسلام بچانا ہے. ایران مٹ جائے تو مٹ جائے لیکن اسلام کو باقی رہنا ہے. ہم ایران بچانے کے لیے نہیں آئے, ہم اسلام بچانے کے لیے آئے ہیں. مجتہد وہ نہیں ہوتا جو ملک بچاتا ہے, مجتہد وہ ہوتا ہے جو دین بچاتا ہے. دین کو بیچ کے ملک بچانے والے اور ہوتے ہیں, ملک کو بیچ کے دین بچانے والے اور ہوتے ہیں. جن کے آبا اجداد نے رے کی حکومت کے لیے دین نہیں بیچا, ان کی اولاد حکومت رے کے لیے دین کا سودا کیسے کر سکتی ہے؟ شریعت کا سودا تاریخ تشیعوں میں نہیں ملتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امام خمینی کا ایران سے تعلق نہیں ہے, تاریخ تشیعوں سے تعلق ہے. ان کا خمیر ایران کی آب و ہوا سے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ ایران کا حصہ بن جائے. خمینی کا تعلق ہم سے ہے, اجتہاد کا تعلق ہم سے ہے, امام زمانہ کا تعلق ہم سے ہے, یہاں تک کہ انقلاب کا تعلق ہم سے ہے. اس لیے کہ انقلاب ایران کی امانت نہیں ہے, انقلاب تاریخ تشیعوں کی دین ہے. انقلاب ایک مجتہد کا لایا ہوا ہے, یہ ہماری میراث ہے. اور یہ صرف ایران کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے لایا گیا ہے. مستضعفین عالم کے لیے انقلاب لایا گیا ہے. امام خمینی نے ایرانیوں کو بہت دھکا دیا ہے, یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ امام خمینی تمہیں نجات دینے کے لیے نہیں آیا ہے, انسانیت کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. صرف تمہیں نجات دینا ہمارا کام نہیں ہے. مستضعف اگر تم ہو تو ہم نے تمہیں نجات دیا, اور اگر دنیا میں کہیں پر بھی مستضعف ہو تو اس کو نجات. اسی لیے ہم کہتے ہیں انقلاب آیا نہیں ہے, آنے والا ہے. لوگ کہتے ہیں انقلاب تو آ چکا, اس کے ذکر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں انقلاب آیا نہیں ہے, انقلاب آنے والا ہے. انقلاب ہر ملک میں آنے والا ہے, انقلاب ہر سرزمین پر آنے والا ہے. جہاں پر بھی ناانصافی ہے, وہاں اگر انصاف کا پرچم بلند کیا جائے تو اسی کا نام انقلاب ہے. اس عدالت کا نفاذ, عدالت کا نفاذ، انصاف کا نفاذ، کمزوروں کا ان کا حق دیا جانا، مظلوموں کا ان کا حق دیا جانا، اسی کا نام انقلاب ہے. اب یہ انقلاب پوری دنیا میں آئے گا، اور جب تک یہ انقلاب پوری دنیا اور پورے کرے ارض کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور ایک نظام پوری دنیا پر حاوی نہ ہو جائے، اس وقت تک انقلاب ختم ہونے والا. انقلاب کی شروع نیابت نے کی ہے، اور اختتام انقلاب تو ان ہاتھوں سے ہوگا کہ جن ہاتھوں کو اللہ نے مبارک بنایا ہے. یہ ان ہاتھوں سے انقلاب کا پرچم لہرایا جائے گا. وہ امام زمانہ ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے انقلاب مکمل ہوگا، شریعت کا نفاذ مکمل ہوگا. اور اس وقت آپ کو عظمت اجتہاد معلوم ہوگا، عظمت تقلید معلوم ہوگی کہ وہ لوگ محفوظ رہ گئے جو اجتہاد سے وابستہ رہ گئے، وہ قومیں بچ گئیں، وہ قومیں نجات پا گئیں جو اپنے فقہا کے ساتھ رہ گئی، اور جنہوں نے اپنے فقیہوں کا ساتھ نہیں دیا وہ قوم زندگ کا شکار بن گئی. تاریخ عراق شاہد ہے کہ آیت اللہ باقر الصدر کا ساتھ چھوڑنے والوں کا حشر کیا ہوا، بنت الہدا کو چھوڑنے والی خواتین کا حشر کیا ہوا. زلت اور رسوائی نے ایسے پکڑ لیا کہ وہ زلت اور رسوائی آج تک اس سے نجات نہیں پا رہے ہیں. لہو پیا ہے تو ابلے گی آگ بھی ایک دن، عراق کی یہ سمی زمین ہے اسے قرار کہاں. حیات جذبہ بیدار کی تلاش میں ہے، یہ خاک پھر کسی مختار کی تلاش میں ہے. فقیہ عصر کو چھوڑ دینے کا انجام کیا ہوا اور فقیہ عصر کو اپنا لینے کا انجام کیا ہوا، دونوں تاریخیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. آج عراق کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، آج ایران کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، ایک تاریخ ملک بھی آپ کی نگاہوں میں ہے، ایک جگمگاتا ہوا ملک بھی آپ کی نگاہوں میں ہے، ایک سوئی ہوئی ملت بھی آپ کی نگاہوں میں ہے، ایک جاگتی ہوئی ملت بھی آپ کی نگاہوں میں ہے، ایک وہ قوم بھی ہے جو 20 گھنٹے اندھیرے میں رہتی ہے، ایک وہ قوم بھی ہے جو 24 گھنٹے اجالے میں رہتی ہے. آخر یہ فرق کیسے ہوا؟ وہاں بھی شیعہ ہے، یہاں بھی شیعہ ہے، تبدیلی کیسے آئی؟ وہاں عراق کی سرزمین پر امریکہ نے اپنے قدموں کی چاک ڈال دی، یہودی قدم اس سرزمین پہ رکھے گئے کہ نہیں رکھے گئے؟ لیکن بتاؤ، ایک یہودی قدم ایران کی سرزمین پر رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ یہاں تاریخ اشتہار زندہ تھی، وہاں تاریخ اشتہار کو سلی کے تختے پہ چڑھایا گیا. یہ دونوں تاریخیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اس کے بعد تو آپ آگڑے بدلے گئے، اس کے بعد تو دنیا کی نگاہوں کے سامنے ایک عجیب اعجاز. اگر اب بھی کوئی اس اعجاز کو نہ دیکھے وہ آنکھیں اندھی ہے کہ جو اس منظر کو نہ دیکھے، وہ آنکھیں وہ کان بہرے ہیں جو ان حقیقتوں کو نہ سن سکے. اس سے بڑھ کے واقعیت کیا ہوگی کہ آج ہر روز 1000 آدمی مار دیے گئے، 100 آدمی مار دیے گئے، لیکن ان کی جو خبریں ہیں وہ بھی اخبارات کی زینت نہیں بن سکتے. ایک قوم کو ایسے ذلت کی کھائی میں ڈال دیا گیا، ایک قوم کو اس قدر ذلیل کر دیا گیا کہ 9-10 لاکھ لوگ اس موجودہ تاریخ میں مارے گئے، کل مارے گئے، آج مارے گئے، کل مارے جائیں گے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات تو ایران والے افتخار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ماں اہل کوفے نیستیم علی تنہا بے مانت. ہم کوفے والے نہیں ہیں اپنے علی کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جو اپنے علی کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم فقیہوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم مجتہدین کا دامن نہیں چھوڑتے، ہم علماء کا دامن نہیں چھوڑتے. عراق چھوڑ کے پھنس گیا، باقر الصدر کا دامن چھوڑ کے پھنس گیا، آمنہ بنت الہدا کا ساتھ چھوڑ دیا، تو ذلت و رسوائیاں آج تک مقدر نہیں ہوئی ہیں. آج علماء عراق اگر زندہ ہیں تو پھر فقیہ دورہ کی وجہ سے زندہ ہے، اجتہاد کی زندگی انہیں زندگی دے رہی ہے، اور ولی فقیہ کا وجود انہیں زندگی بخش رہا ہے. اگر آج مقتدی صدر کی کو حیات ملی ہے تو ان کے اندر رہنے کی وجہ سے حیات ملی ہے. اگر آج وہاں کے مراجع ہیں تو ان کو عزت یہاں سے مل رہی ہے. عزت کا سر چشمہ وہ قوم بن گئی جو مجتہدین سے وابستہ رہ گئی، اور وہ تمام قومیں جنہوں نے اس اجتہاد سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھا وہ بھی اڑ گئی. لبنان اڑ گیا، عراق نہ اڑ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبنان کے علماء نے اپنے آپ کو ان مجتہدین سے وابستہ کر دیا جو صرف فتویٰ نہیں صادر کرتے ہیں, فتوے کا اجرا بھی کرتے ہیں, جو صرف فتویٰ دے کے خاموش نہیں بیٹھ جاتے بلکہ اجراء فتویٰ بھی کرتے ہیں, فتوے کو نافذ کرتے ہیں. اجتہاد اس کا نام ہے. مجتہد مفتی وہ ہے جو فتویٰ دیتا ہے, ولی فقیہ وہ ہے جو فتوے کو اجرا کرواتا ہے. اجراء فتویٰ ولایت کا کام ہے عزیزان گرامی, اور یہ سلسلہ ولایت فقیہ کا جو شروع ہوا ہے یہ بھی ائمہ کا دیا ہوا ہے. اس کے لیے تمام مجتہدین کوشش کرتے رہے, یہ صرف امام خمینی کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے, یہ 1200 سال کی کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ تاریخ بیداری اسلامی پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی آواز جو اٹھائی گئی تھی بیداری اسلامی کی, اور جنہوں نے ان شریعت کے نفاذ کی کوشش کی ہے ان میں جمال الدین اسد آبادی کا نام آتا ہے, کہ جو شیعہ فقیہ تھے جنہوں نے نجف سے تحصیل علم کیا تھا اور جنہوں نے مصر کا دورہ کیا, بمبئی کی سرزمین کا دورہ کیا. میں بمبئی میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر تبدیلی آ رہی ہے, اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ آواز جو جمال الدین اسد آبادی نے سرزمین بمبئی پہ چھیڑی تھی, جب نغمہ انہوں نے چھیڑا تھا, آج اس کا اثر ہو رہا ہے, صدیوں بعد اس کا اثر ہو رہا ہے. جمال الدین اسد آبادی نے مصر کی سرزمین پر محمد عبدو جیسا شاگرد بنایا, تحریک بیداری اسلامی شروع کی, کہ جس کا نتیجہ امام خمینی کا انقلاب تھا. امام خمینی کا انقلاب ساری ملتوں کا کی تمنا کا نام ہے, جماعت اسلامی کی تمنا تھی. پوری دنیا میں جماعت اسلامی نے انقلاب کا استقبال کیا, اور مودودی نے استقبال کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے انڈونیشیا میں جو جماعت اسلامی تھی, سری لنکا کی سرزمین پر گزشتہ سال میں گئے آپ, جتنی جماعت اسلامی کے لوگ تھے سب شیعہ کی طرف رہا. کیرلا کی سرزمین پر جماعت اسلامی نے استقبال کیا, اور آج 35 کتابیں شہید متحرے کی کیرلا کی سرزمین پہ شائع کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب متاثر کر رہا ہے, اہل سنت کو متاثر کر رہا ہے. وہ شیعہ کتنے بدبخت ہیں جو انقلاب کی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. وقت نہیں ہے عزیزان گرامی آپ کے سامنے مطالب عرض کیے جائیں, یہ سارے جھگڑے کب شروع ہوئے, یہ اخباریت کا مسئلہ کب شروع ہوا, یہ اجتہاد اور مجتہدین کے خلاف آواز کب بلند کی گئی, کیا اجتہاد اور مجتہدین اب پیدا ہوئے, کیا 30 سال کے بعد پیدا ہوئے, یا 30 سال پہلے بھی مجتہدین موجود تھے, تو جب کیوں اختلاف نہیں ہوا, اب کیوں اختلاف شروع ہوا. یہ انقلاب اسلامی کے بعد 1979 کے بعد شیعوں کے اندر یہ اختلاف کیوں شروع ہوا, اور 1979 سے پہلے یہ اختلاف کیوں نہیں تھا. اخباریت 79 سے پہلے کہاں سو رہی تھی کہ 79 کے بعد اٹھ گئی. اور جتنے فرقے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے مسلک آپ دیکھ رہے ہیں, شیعوں کے اندر جتنی پھوٹ آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے مسالک آپ وجود میں آئے, یہ 1979 کے بعد کیوں وجود میں آئے, اس سے پہلے کیوں وجود میں نہیں آئے. اس سے پہلے آنے کی کوشش تو ہو رہی تھی لیکن اتنی جان نہیں لگائی گئی تھی جتنی جان اب لگائی جا رہی ہے. دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے, اور مشترک کام یہ ہے کہ اس اشتہاد کو توڑ دیا جائے, ان مجتہدین سے لوگوں کو دور کر دیا جائے جو ملتوں کو نجات دے رہے ہیں, جو قوموں کو نجات دے رہے ہیں. اور اس کی مثال پوری دنیا مسلمین میں نہیں ملتی. مصر کو ضرورت ہے عزیزان گرامی ایک ایسے قائد کی, ایک ایسے مجتہد کی ضرورت ہے. مصر کو ضرورت ہے, عراق کے مسلمانوں کو ضرورت ہے, افغانستان کے مسلمانوں کو ضرورت ہے, پاکستان کے مسلمانوں کو ضرورت ہے. اس وقت دنیا حیران ہے, اتنی مسلمان تحریکیں وجود میں آ رہی ہیں لیکن کوئی مفتی سامنے نہیں آ رہا ہے, کوئی مفتی کسی تحریک کی قیادت نہیں کر رہا ہے. ایک قوم ہے کہ جس کا مفتی سامنے آتا ہے, کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کا مجتہد سامنے آئے. تحریکیں وجود میں آئی لیکن کوئی مفتی سامنے نہیں آیا. عزیزان گرامی سعودی عرب میں کیا ہوا, دوسرے مقامات پہ کیا ہو رہا ہے, دنیا کدھر جا رہی ہے, آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے قیادت کا سانچہ کسی قوم کے پاس نہیں پایا جاتا. ہم قائد بنا سکتے ہیں اس لیے کہ قیادت کا سانچہ ہمارے پاس زندہ ہے, اور ہر کسی نے قیادت کے سانچے کو توڑ دیا. جس کے پاس سانچہ نہیں ہے وہ قائد نہیں بنا سکتے. جن کے پاس اجتہاد کا نظام زندہ نہیں ہے, 4 مجتہدین پیدا ہو کے مر گئے, اس کے بعد کوئی مجتہد پیدا نہ ہو سکا, اور جتنے پیدا ہوئے انہوں
انہوں نے کہا لولستنتان لہلک النومان, کہ اگر ہم دو سال ایمان کی زندگی میں اور ان کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھائے ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. تاریخ تشیع کا اشتہار سانچا موجود ہے. جب سانچا موجود ہے, غدیری سانچا موجود ہے, یہ غدیری سانچا ہے جو اتنے قائدین پیدا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے ایک قائد کو مار دو مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہیں, دنیا نے ہمارے قائدین ہمارے مجتہدین کو قتل کر کے دیکھ لیا. شہید اول قتل ہوئے تو شہید ثانی وجود میں آئے, شہید ثانی کو قتل کیا, شہید ثالث وجود میں آئے, شہید ثالث کو قتل کیا گیا, شہید رابع, شہید خامس, اور اس طرح سے شہداء محراب وجود میں آئے. ہزارہ ہزار تاریخ ہے, ایک قائد ہمارے پاس نہیں ہے, ہزاروں قائد ہمارے پاس ہے. ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں, بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں. ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے, جبھی پہ خاک درے بوترا. کیوں ہم اتنے قائد بنا پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس غدیری سانچا موجود ہے. اگر ایک یعنی ہمارے پاس اسلام کی کوپ باز نہیں ہوئی ہے کہ جو قائدین کو وجود میں نہ لا سکے. اگر ایک مجتہد ختم ہوگا ہزار مجتہد پیدا ہوں گے. اگر ایک فقیہ کو شہید کر دیا جائے گا ہزاروں فقہا پیدا ہوں گے. جب رجائی اور باہنر کو قتل کر دیا گیا تو امام خمینی سے لوگوں نے کہا اب کیا ہوگا ملت کا, جس کا قائد مر جائے, جس کا رئیس جمہور مر جائے, اس قوم کا کیا ہوگا؟ امام خمینی نے کہا اگر رجائی و باہنر نیستن خدا ہست, کیا خدا موجود, اور جب تک خدا موجود رہے گا اس وقت تک ہماری قوم پر رحمت نازل ہوتی رہے گی اور ہمیں قائد ملتے رہیں گے. لبنان کی سرزمین پر شہید راغب حرب کا قتل ہوا, انہیں قائد ملا. عباس موسوی کا قتل ہوا, انہیں قائد ملا. اور اب حفظہ اللہ سید مقاومت زندہ ہے اور حسن نصر اللہ موجود ہیں, کہ جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس قیادت کا سانچا موجود. عزیزان گرامی, جن کے قائدین غاروں میں ہوتے ہیں ان کی اولادیں غاروں میں ملتی ہے, اور جن کے قائد میدانوں میں ہوتے ہیں اور ان کے نائب بھی میدانوں میں ملتے ہیں. جن کی تاریخ میدان غدیر سے شروع ہوتی ہے ان کی قیادت میدانوں میں نظر آتی ہے, اور جن کی قیادت غاروں سے شروع ہوتی ہے ان کی قیادت غاروں پہ ختم ہوتی ہے. غاروں والوں کو ماننے والے محترم ہیں یا میدانوں کو ماننے والے محترم ہیں؟ کون محترم ہیں جو اپنے غار والے قائدین کو مانتے ہیں لیکن یہ کیسے ہے کہ میدان کے غازی کو نہیں مانتے؟ یہ کیسی قوم ہے جو میدان کے غازی کو نہیں مانتی؟ وہ کتنی اچھی قوم ہے جو غاروں کے قائدین کو مانتی ہے؟ عزیزان گرامی, کتنا فرق ہو گیا ہمارے اور ان کے اندر, کتنا فرق ہو گیا. یہ قوم جو اپنے قائد کو چھوڑ دیتی ہے, گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, مسائل بہت ہے, بتاوی بہت ہے, یہ وہ پیسے عزیزان گرامی یہ جو ختم ہونے والی نہیں, سوچنے والی چیزیں ہیں, سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ تاریخ تشیع کا یہ ارتقا کیوں دیکھا گیا, یہ بلندی پر تاریخ تشیع کیوں پہنچی ہوئی ہے, دنیا تشیع کہاں پہنچ گئی, ہم کہاں پر ہیں, فاصلہ کتنا دور ہو گیا, ہم کاروان سے کس قدر بچھڑ گئے. کتنی قومیں ہیں کہ جو اس کاروان سے بچھڑتی چلی گئی. 30 سال میں کتنی بڑی تبدیلی واقع ہو گئی. اس 30 سال کے اندر انقلاب کی رقم بھی ہندوستان اور پاکستان اور عراق کی سرزمین پر نہ پہنچ سکی, اور کتنی قومیں وابستہ ہو گئی. وہ قوم نہیں جو قوم ان سے وابستہ ہوئی وہ بھی بلندیوں پہ نظر آنے لگی, جو ان کے دامن تھام کے اڑنے لگی وہ بھی آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئی. اب ان سے اگر آپ اپنا رشتہ جوڑیں گے تو لوگ کہیں گے مذاق مت کرو, تم کہاں وہ کہاں, حزب اللہ کہاں اور تم لوگ کہاں, وہ لوگ کہاں تم لوگ کہاں, وہ راکٹوں سے بات کر رہے ہیں, تم گاڑی کی ڈبی اور ماچس میں لگے ہوئے ہو, تم ماچس کی تیل نہیں بنا سکتے اور وہ راکٹ بنانے لگے. تم میں اور ان میں کتنا فرق ہو گیا, تم شیعہ نہیں ہو سکتے, وہ اگر شیعہ ہے تو تم کون. وہ اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر وہ ایک فون کر دے ان کا عالم تو حکومت ہندوستان درس جائے. اگر حسن نصر اللہ کا ایک فون آ جائے کہ ہمارے قیدی کو چھوڑ دینا چاہیے تو ہندوستان کی حکومت پر زبر اندام ہو سکتی ہے. اتنا وقار پیدا کر لیا. لیکن ہمارے ملک میں اگر کسی عالم کو بھی گرفتار کیا جائے گا تو پوری ملت مل کے چھوڑا نہیں سکے گی. ہمارا عالم گرفتار ہو سکتا ہے, ان کا عالم گرفتار شدہ لوگوں کو چھڑا سکتا ہے. سیستانی صاحب کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ کیا کل بھی تو باقر الصدر تھے, لیکن آج کے باقر الصدر کے پاس یہ طاقت کیسے آ گئی کہ آج کے سیستانی جب فون کرتے ہیں شیخ عبداللہ کو کہ ہمارے آٹھ گرفتار شدہ شیعوں کو جو مدینے میں گرفتار کیا گیا اسے فوراً رہا کرنا چاہیے, تو عبداللہ لرزنے لگتا ہے کہ یہ طاقت سیستانی کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ انقلاب کی دین ہے, امام خمینی کی دین ہے. عزیزان گرامی, تاریخ تشیع میں یہ دمخم کہاں سے آیا, یہ جذبات کہاں سے آئے, یہ قوت کہاں سے آئی, شہادت کا جذبہ کہاں سے آیا, مر مٹنے کی تمنا کہاں سے آئی, فدا ہو جانا اور ایثار اور قربانیوں کا جذبہ کہاں سے آیا, یہ ملت شہادت دینے والی ملت کیسے بن گئی؟ کبھی بھی ہم نے شہادت کا دامن نہیں چھوڑا, اس لیے کہ کربلا کو ہم نے زندہ رکھا. ائمہ نے یہی کہا, امام جعفر صادق نے یہی کہا, آزاداری کو بچاؤ, آزاداری کو بچاؤ, کربلا بچاؤ. اور کربلا اگر بچ گئی تو شہادت کا جذبہ زندہ رہے گا. جس قوموں کے پاس شہادت کا جذبہ زندہ رہے گا اس کے دین پر آنچ نہیں آ سکتی, اس کے مذہب پر آنچ نہیں آ سکتی, اس قوم پہ آنچ نہیں آ سکتی. جس طرح سے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا, کہیں ایسا نہ ہو کربلا بھلا دی جائے. کربلا زندہ ہونے کی وجہ سے ذوق شہادت زندہ ہے اور آج تک ہم قوم کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, جو باتیں رہ گئی کل ان شاء اللہ اس کی جائیں گی کہ کس طرح سے ہم نے خون کے نذرانے دیے ہیں اور ایک نذرانوں کی عادت کہاں سے پڑی. کربلا کی دین ہے, شہدا کی دین ہے, امام حسین ہمارے لیے وجہ افتخار ہے. ہم پوری دنیا میں امتیاز رکھتے ہیں کہ ہم کربلا کو ماننے والے ہیں. کربلا زندہ ہے, کسی قوم کے پاس کربلا نہیں ہے, کسی دین کے پاس کربلا نہیں ہے. اتنی ملتیں دنیا میں ہیں, کسی بھی ملت کے فرد کو پکڑ کے یہ پوچھو کہ تمہارے دین میں کربلا بھی گزری ہے؟ ہمارے پاس کربلا ہے, کیا تمہارے پاس بھی کربلا ہے؟ کیا تمہارے دین کے تحفظ کے لیے تمہارے رسول کے کسی نواسے نے یا کسی بیٹے نے اتنی عظیم قربانی دے کے تمہارے دین کو بچایا ہے؟ اتنے ادیان ہیں, اتنی ملتیں ہیں, کتنے ادیان دنیا میں ہیں, کتنے فرقے دنیا میں ہیں. کسی بھی دین سے یہ جا کے پوچھو, دین نصارہ, دین یہود, تم یہ تو بتاؤ کیا تمہارے دین کے تحفظ کے لیے تمہاری امت نے کتنا خون بہایا ہے؟ کیا جیسے کربلا, جیسے حسین ہمارے پاس ہے, کیا ایسے حسین تمہارے پاس بھی ہے؟ جیسے علی اکبر ہمارے پاس ہے, کیا علی اکبر تمہاری قوم میں بھی ہے؟ جیسا علی اصغر ہمارے پاس ہے, کیا ایسا علی اصغر تمہارے پاس بھی ہے؟ جیسے زینب ہمارے پاس ہے, کیا زینب تمہارے فرقے میں بھی ہے؟ یہ زینب ہماری قوم کی زینب ہے, کیا تمہارے قوم میں بھی کوئی زینب ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی رباب ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی ام لیلا ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی ام فروا ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی قاسم ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی اون محمد ہے؟ ہر فرقے کا جواب یہی آئے گا کہ ہمارے پاس اون محمد نہیں ہے, ہمارے پاس قاسم نہیں ہے, ہمارے پاس علی اصغر نہیں ہے, ہمارے پاس عباس دلاور نہیں ہے. تو کتنی غنی ہے وہ قوم کہ جس کے پاس عباس علمدار ہو, جس کے پاس علی اکبر جیسا جوان ہو, جس کے پاس علی اصغر جیسا نونہار ہو, جس کے پاس زینب جیسی خاتون ہو, جس کے پاس ام فروا جیسی ماں ہو, ام لیلا جیسی ماں ہو, جو اپنے لخت جگر کو خون میں ڈھایا ہوا دیکھتے. ایسی ماؤں کی نظیر نہیں مل سکتی, ایسی کربلا کہیں پر بھی نہیں مل سکتی. عزیزوں, یہی وہ کربلا ہے جہاں خون کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے, اور اس طرح سے یہ نذرانے پیش کیے
کیا کہ اس طرح سے رخصت کیا کہ یہ آخری رخصت ہے. قاسم ایسے رخصت ہوئے جیسے آخری رخصت ہو. ماں کو اس بات کا یقین تھا کہ دشت بلا میں میرا جوان جو جا رہا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا, لیکن ایک ماں کو اس بات کا انتظار نہیں تھا کہ میری اولاد جا رہی ہے تو واپس نہیں آئے گی. وہ رباب تھی جس کو اس بات کا یقین نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین جب علی اصغر کو لے کے آئے تو یہ کہا کہ رباب پہلے وعدے صبر کرنا تو میں علی اصغر کو تمہارے حوالے کروں, اس لیے کہ ماں کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میرا بچہ خون میں نہا کے واپس آئے گا. پانی پی کے آ گیا تو امام نے کہا ربا وعدہ صبر کرو. جب وعدہ صبر لیا تو ابا کا دامن الٹ دیا. اب جو ابا کا دامن الٹا تو ایک ایسا نونہا جس کا من کا ڈھلا ہوا بانچوں میں خون تھا وہ ماں کے حوالے کر دیا گیا. تو ماں نے اتنا کہا والی کیا اس دن کے بچے بھی نہیں رکھے
ملت مسلمہ کی حفاظت فرما, پرچم اسلام مسلمین کا سرفراز فرما, دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما, جنت الوقی کی تعمیر فرما. پروردگارا جہاں جہاں لوگ مسلمان ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, جو مریض ہیں انہیں شفایاب فرما, جو زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما. امام عصر اجل اللہ تعالیٰ پر ضرور منجی عالم بشریت کے ضرور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سے سورہ